الحمد لله الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن سيدنا ونبينا ومولانا محمدا عبده ورسوله صلى الله تعالى عليه وعلى آله وأصحابه وعلى آله وأصحابه وبارك وسلم تسليما كثيرا كثيرا. أما بعد، میرے قابل احترام بزرگوں، اس سے پہلے جو کچھ بیان کیا گیا ہے اس کا خلاصہ یہ ہے کہ اصلاح و تربیت کا جو راستہ ہے، جس کو تزکیہ باطن بھی کہتے ہیں، احسان و سلوک کا راستہ بھی کہتے ہیں، اخلاق و اعمال کی اور ظاہر و باطن کی درستی بھی کہا جاتا ہے، ایک اس کی ابتدا ہے اور ایک اس کی انتہا ہے۔ اس کی ابتدا سچی توبہ ہے، اور اس کی انتہا اللہ تعالی کی رضا نصیب ہونا ہے۔ اللہ جل شانہ بندے سے راضی ہو جائے اور بندہ اللہ تعالی سے راضی ہو جائے، اور بندے کے اللہ تعالی سے راضی ہونے کا مطلب یہ ہے کہ عقلاً وہ اللہ تعالی کی طرف سے جو کچھ بھی پیش آئے اس پر راضی ہو۔ طبعاً اگر تکلیف ہو، ناگواری ہو، تو اس میں کوئی مضائقہ نہیں، کیونکہ رضا بالقضا عقلی مطلوب ہے، رضا بالقضا طبعی مقصود نہیں۔ حاصل ہو جائے ٹھیک ہے، نہ ہو تب بھی کوئی حرج نہیں۔ اور ابتدا اور انتہا اس لیے بتانا مقصود ہے کہ جو شخص بھی صدق و اخلاص کے ساتھ اس راستے میں قدم رکھے، تو ابتدا کے بعد یہ دیکھتا رہے کہ اس انتہا تک پہنچا یا نہیں، انتہا تک پہنچنے کی کوشش کرے، درمیان میں بیٹھ نہ جائے، بے فکر نہ ہو جائے، غافل نہ ہو جائے۔ کیونکہ عرصہ دراز سے اصلاح و تربیت چاہنے والوں میں سے بعض میں، بلکہ اکثر میں، ایک کوتاہی پائی جاتی ہے کہ وہ شروع میں تو کسی اللہ والے سے بڑے شوق و ذوق کے ساتھ تعلق جوڑتے ہیں، حاضر باش ہوتے ہیں، خدمت میں رہتے ہیں اور اس کے بعد کوشش کرتے ہیں کسی طرح بیعت ہو جائیں, اور بیعت ہو جانے کے بعد ایسے لوگ پھر بے فکر ہو جاتے ہیں. ان میں سے بعض نے تو یہ سمجھ رکھا ہے کہ بس چند تسبیحات پیر صاحب سے معلوم ہو جائیں بس وہ پڑھتے رہیں. یہ نوافل کے معمولات ہیں, نفلی عبادتوں کے معمولات ہیں, بس وہ معلوم کر لیں اور حاصل کر لیں, اور حاصل کرنے کے بعد بس ان پر ہی تکیہ لگا کے بڑھ جائیں. اپنے اخلاق کی درستی, اعمال کو سنوارنا, شریعت کی پاسداری, گناہوں سے بچنے کا اہتمام کرنا, حقوق معاشرت ادا کرنا, معاملات کو درست کرنا, اخلاق کو صحیح کرنے کی طرف توجہ نہیں دینا, یہ وہ ہیں جو قدم رکھ کر کے منزل کے شروع میں بیٹھ گئے, اور یہ بے عقلی کی بات ہے, بڑی ناسمجھی کی بات. یہ تو ایسے ہی کوئی درجہ اولا میں داخل ہونے کے بعد درجہ اولا پڑھ کر ہی بس اپنے آپ کو فارغ سمجھے, بس بھائی ہو گئی منزل مراد, ہو گئے ہم تو عالم, اور اسی پہ اکتفا کر کے بیٹھے تو ظاہر ہے کہ اس کی غلطی. اس کے لیے صرف اولا پڑھ کر اکتفا کرنا کافی نہیں ہے, دور حدیث تک پہنچنا ضروری ہے عالم فاضل بننے کے لیے. یہ ایسے ہی کوئی مکان کی بنیادیں ڈال کر کے بنانا چھوڑ دے, مکان کی بنیادیں برباد ہی لیکن اب آگے تعمیر چھوڑ دی, ظاہر ہے وہ مکان تو پھر رہنے قابل نہیں ہوگا, مکان کا جو مقصد ہے وہ حاصل نہیں ہوگا. ایسے یہاں پر بھی خالی بسم اللہ کر کے بیٹھ جانا, یا کچھ جب تک جوش تھا اس وقت تک تو تہجد بھی ہے, اشراق بھی ہے, چاش بھی ہے, وابین بھی ہے, سبھی کچھ ہے, اور جوش ہمیشہ رہتا نہیں, شوق ذوق ہمیشہ رہتا نہیں, یہ سب چیزیں عارضی وقتی فانی اور چند روز کے لیے ہوتی ہیں, ختم ہو جاتی ہیں. سب جوش گیا, شوق و ذوق گیا, جناب پھر شریعت کی پاسداری, اصلاح و تربیت کا اہتمام بھی جاتا رہے, تو یہ تو ناکامی کا راستہ ہے, ایسا آدمی کامیاب نہیں ہوتا. اکثر لوگوں کا حال ایسے ہی ہوتا ہے, شروع شروع میں شوق ہوتا ہے, جوش ہوتا ہے, ہمت ہوتی ہے, بڑا دل لگتا ہے, اور یہ غیر اختیاری کیفیت ہوتی ہے, جب یہ چلی جاتی ہے تو بس سمجھتے ہیں بس اب ہم تو ناکام ہو گئے, نامراد ہو گئے, اور اس کے بعد اب سب چھوڑ چھاڑ کے پھر پہلے کی طرح ہو جاتے ہیں. تو انتہا بتانے کا مقصد یہ ہے کہ انتہا تک پہنچنے کی کوشش کرنی چاہیے, جو کہ مقصود اصلی ہے. اب اس کا طریقہ کیا ہے تاکہ ہم اس مقصود کو حاصل کر سکیں جو مقصود اعظم ہے, جو اس طریق کا بہت بڑا مقصد ہے. تو چند امور کا اہتمام کرنا اس گوہر کو حاصل کرنے کا ذریعہ ہے. ان میں سے ایک بات تو یہ ہے کہ بقدر ضرورت دین کا علم حاصل کیا جائے, بقدر ضرورت دین کا علم حاصل کیا جائے, جس میں پاکی ناپاکی کے مسائل جائز ناجائز کے مسائل اور احکام، حلال حرام کے احکام، جن کا تعلق عقائد سے بھی ہو، عبادات سے بھی ہو، معاملات و معاشرت سے بھی ہو، اخلاق سے بھی ہو، یہ ضروری ہے. عالم بننا تو ضروری نہیں ہے، لیکن ضروری ضروری دین کا علم حاصل کرنا یہ ہر مسلمان مرد عورت پر بھی ضروری ہے، خاص طور سے اپنی اصلاح کرنے، اصلاح چاہنے والے کے لیے تو ضروری ہے ہی ہے. عالم ہو تو بہت اچھا ہے، عالم نہ ہو تو کم از کم کسی بھی طریقے سے فقر ضرور دین کی ضروری باتوں کا علم حاصل کرے، جس میں صحیح قرآن شریف پڑھنا بھی داخل ہے، قرآن شریف بھی تجوید سے پڑھنا سیکھے. اور ان دونوں کاموں کے لیے، یعنی ضروری مسائل جاننے کے لیے اور قرآن شریف کو تجوید سے پڑھنے کے لیے وقت نکالے، چاہے روزانہ نکالے یا ہفتے میں چند روز نکالے، اور باقاعدہ پھر جہاں جس طرح اس کو سہولت ہو اپنا قرآن شریف بھی صحیح کرے اور ساتھ ساتھ ضروری ضروری مسائل بھی جانے، اور خاص طور سے جو ذریعہ معاش اس نے اختیار کیا ہوا ہے اس کے بارے میں کسی معتبر عالم اور مفتی سے مل کر کے اپنی پورا طریقہ کار بتلا کر کے اصلاح کرا لے. اگر وہ کہے کہ تمہارا طریقہ جائز ہے تو بس بے فکر ہو جائے تو اسی طرح کرتا رہے، اگر وہ کہے ناجائز ہے تو پھر جائز طریقہ اس سے دریافت کر کے جائز طریقہ اختیار کرے، ناجائز طریقے سے پرہیز کرے. کیونکہ جب تک ضروری باتیں معاملات کے لیے سیکھے گا اس وقت تک اس کو یہ نہیں معلوم ہو کہ میری آمدنی حرام کی ہے یا حلال کی. تو دین سے معلوم ہو کہ کیا حلال ہے، کیا حرام ہے، کیا جائز ہے، کیا ناجائز ہے. اور حلال کمانا، حلال کھانا، حلال پینا، حلال پہننا، اپنے گھر والوں کو حلال کھلانا، یہ سب فرض ہے. حرام کمانا، حرام کھانا، حرام پینا، حرام پہننا، حرام کھلانا، سب حرام ہے، ناجائز. اب جو آدمی خدا نہ خواستہ حرام خوری کے اندر مبتلا ہے تو اس کو تو کبھی بھی اللہ کی رضا حاصل نہیں ہو سکتی. حرام کے ساتھ تو اللہ تعالیٰ کی رضا نہیں مل سکتی، حرام سے تو بچنا ضروری ہوگا. اب ایسے حرام کام تو بہت سارے ہیں نا، جیسے رزق حلال اور رزق حرام ہے، ایسے اور بہت سارے اعمال حرام ہیں اور ناجائز ہیں. تو جب تک وہ جہالت کی وجہ سے یا اپنی غفلت کی وجہ سے یا دانستہ کسی حرام و ناجائز کام کے اندر مبتلا ہے تو اللہ کی رضا تو نہیں حاصل ہو سکتی. وہ رضا جو مطلوب ہے وہ حاصل نہیں ہو سکتی. لہذا ضروری ہے کہ بقدر ضرورت دین کا علم حاصل کیا جائے. اسی طرح اپنے رہن سہن کے بارے میں، اپنے معاشرت کے بارے میں بھی مشورہ کر لے، اپنے مرشد سے بھی مشورہ کر سکتا ہوں، اس کے سامنے اپنی پوری کیفیت بیان کر دے، پھر جو اس کو وہ صحیح کہے اس کو اختیار کر لے، جس کو وہ ناجائز بتائے اس سے پرہیز کرے. اس طرح سے اپنی معاشرت، اپنے معاملات، اپنے عقائد، اپنے عبادات سب درست کریں. یہ سب موقوف ہے ضروری علم حاصل کرنے پر. پہلا کام یہ کرے کہ بقدر ضرورت علم دین حاصل کرے، اور نمبر دو پھر اس کے مطابق عمل کرے. کیونکہ علم کا مقصد عمل کرنا، محض جاننا تو کافی نہیں نجات کے لیے. جیسے ایک بزرگ کا ملفوظ ہے کہ آخرت کے اندر نجات معلومات پر نہیں ہوگی، معمولات پر ہوگی. کیسی پیاری بات ہے کہ آخرت میں نجات معلومات پر نہیں ہوگی، معمولات پر ہوگی. دین کی بہت ساری اچھی اچھی باتیں کسی کو معلوم ہیں لیکن عمل نہیں، تو محض جاننے پر اس کو بخشا نہیں جائے گا. ہاں، جس نے ان جانی ہوئی باتوں کو اپنے عمل میں لیا اور صحیح عمل کیا تو اس پر اس کی بخشش ہوگی ان شاء اللہ تعالیٰ. جزام بھی ماں کانو یا مرون، جزام بھی ماں کانو یا مرون، سب قرآن شریف بھرا ہوا ہے. یہ بدلہ ہے تم ان اعمال کا جو وہ کیا کرتے. حضرت جنید بغدادی رحمت اللہ علیہ کے وصال کے بعد کسی نے ان کو خواب میں دیکھا اور دریافت کیا کہ حضرت کیا معاملہ ہوا. تو حضرت نے جواب دیا کہ راحت العبارات وفنیت الاشارات وما نفعنا الا رقعات نقعناها في جوف الليل. وہ جو ہم دنیا کے جب دنیا میں تھے تو درس کے اندر جو علم کی باریک باریک باتیں بیان کیا کرتے تھے, اسرار و رموز بیان کیا کرتے تھے, یا تصدیقت کی بھی ہم گتھیاں سلجھایا کرتے تھے, دھواں دار بیانات کیا کرتے تھے, وہ سب وہاں ختم ہو گئے. کسی چیز کی بھی وہاں پر پوچھ نہیں ہوئی, بس رات کو اٹھ کر کے جو چند رکعتیں ہم پڑھ لیا کرتے تھے وہ کام. وما نفعنا الا رقعات نقعناها في جوف الليل, وہ چند رکعتیں جو ہیں وہ کام آ گئی, باقی تقریریں اور وہ تصوف کی اور طریقت کی اور شریعت کی جو عجیب عجیب باتیں ہم بیان کیا کرتے تھے ان بھی ان کے تو کوئی وہاں پہ بات پوچھ ہوئی نہیں. تو معلومات پہ بخشش نہیں ہوتی, معمولات پہ بخشش ہوگی. جتنا جو عمل اخلاص کے ساتھ ہوگا, سنت کے مطابق ہوگا, بس وہی ذریعہ نجات بنے گا انشاءاللہ. لہذا دوسری بات یہ کہ جو بھی علم صحیح حاصل ہو جائے, جتنا بھی حاصل ہو پھر ساتھ ساتھ اس کے عمل بھی کرے. عقائد کی درستی کا جب پتہ چل جائے تو صحیح عقائد اختیار کرے, غلط عقائد سے توبہ کرے, عبادات کے اندر جائزہ لے, ہمارا استنجا, ہمارا وضو, ہماری نماز سب کتاب کے مطابق ہونی چاہیے. کتاب تو ہم پڑھ لیتے ہیں بیش لیول سے لے کر کے ہدایت تک, لیکن اگر اس کے کتاب و طہارت کے مطابق اپنی طہارت کو ملائیں, اس کے باب الوضو کے مطابق اپنے وضو کو ملائیں, اس کے باب الغسل کے مطابق اپنے غسل کو ملائیں, اور کتاب و صلات کے مطابق اپنی نماز کو ملائیں, تو معلوم ہوگا کہ کوئی جوڑ ہی نہیں. اور جیسے پڑھنے کا تو اہتمام کیا, اپنے اندر اس کتاب کے مطابق عمل لانے کا اہتمام نہیں کیا, یعنی اس کتاب پر عمل کرنے کا اہتمام نہیں کیا, کوشش نہیں کی, تو یہ کوتاہی بہت زیادہ عام 99% ہمارے اندر پائی جاتی. کہ کتاب میں تو بچپن سے پڑھتے چلے آ رہے ہیں, دورے تک بھی پہنچ گئے, یہاں تک کہ تخصص بھی کر لیا, لیکن اپنی نماز کو, اپنے وضو کو اگر کتاب سے ملا ہے تو معلوم ہو کہ اس کو جوڑی نہیں, اس کے مطابق نہیں. اس میں حالانکہ اس میں غسل کا طریقہ بھی لکھا ہوا ہے, وضو کا طریقہ بھی لکھا ہوا ہے, استنجا کا طریقہ بھی لکھا ہوا ہے, پڑھ بھی رہے ہیں, پڑھا بھی رہے ہیں, لیکن اپنا وضو دیکھیں, اپنا غسل دیکھیں, اپنی نماز دیکھیں تو معلوم ہوا کہ کتاب کے مطابق نہیں. دوسری ضروری بات یہ کہ اگر اللہ کی رضا چاہتے ہیں تو بلا تاخیر علم صحیح کے مطابق عمل صحیح اختیار کرنے کا اہتمام کریں, اور ابھی سے اس کا اہتمام کرنا چاہیے, یعنی اس میں تاخیر نہیں ہونی چاہیے. یہ تو بلا تاخیر بس فکر کے ساتھ دیکھیں, جا کر کے دینی کتابیں دیکھیں, پڑھیں, نہ سمجھ میں آیا تو کسی معتبر عالم سے پڑھیں, پڑھ کر کے پھر اس کے ساتھ ساتھ اپنی ہر چیز درست کریں. ایک مرتبہ دار العلوم میں حضرت حارفی رحمت اللہ علیہ تشریف لائے, جیسے کہ موقع موقع آیا کرتے تھے, تو اس روز ختم بخاری وغیرہ کے بعد آرام کرنے کے لیے حضرت ناظر صاحب رحمت اللہ علیہ کے پرانے کمرے میں تشریف لے گئے, اور عجیب حضرت کے شفقت اور محبت بڑی عجیب و غریب اللہ نے حضرت کی شان بنائی تھی کہ نصیحتیں اور کام کام کی باتیں برابر ارشاد فرماتے رہتے اور فرماتے نہیں تھے بلکہ کر کے دکھا دیتے. حضرت نائب صاحب رحمۃ اللہ علیہ کے کمرے میں جو وضو کی جگہ تھی اس میں جو پانی بہنے کی جگہ تھی وہ تھی مشرق کی طرف. تو ظاہر آدمی جب بیٹھے گا وضو کرنے کے لیے تو اس کا رخ مشرق کی طرف ہوگا, مغرب کی طرف اس کی پشت ہوگی, تب تو پانی سے ہی بہ کر کے جائے گا. جب وضو کا وقت آیا تو لوٹا اور پٹرا اسی طرح رکھ دیا گیا تاکہ آرام سے پانی نالی میں بہ کے چلا جائے. جب حضرت وہاں تشریف لے گئے وضو کرنے کے لیے تو حضرت نے پٹرا گھما دیا, لوٹا بھی گھما دیا, اپنا رخ قبلے کی طرف کر لیا. اور کہا ہوئے پانی تو پٹرے کے نیچے سے خود ہی چلا جائے گا نالی میں, ہم اس کے تابع ہیں وہ ہمارے تابع. دھیان میں بھی نہیں تھا, خیال بھی نہیں تھا, اس وقت تو یہی خیال تھا کہ بھائی پانی چونکہ سیدھا نالی میں ادھر سے جائے گا تو زیادہ یہیں بیٹھنا مناسب ہے. ان کا عمل دیکھو, حضرت نے عمل کر کے دکھایا کہ بھائی پٹرا گھما لو, اس میں کیا ہو, پانی سامنے گرے گا نیچے سے جائے گا, پیچھے سے بھی کپڑے سمیٹ لو, آگے سے بھی کپڑے سمیٹ کے بیٹھ جاؤ. اور اسی کا بیان ہو رہا تھا کہ بھائی یہ مستحبات ہیں اور یہ مندوبات ہیں, سنتیں ہیں, یہ کرنے کی ہوتی ہیں, ان پہ عمل کرنا چاہیے, پابندی سے کرنا چاہیے, مداومت کے ساتھ کرنا چاہیے. تو جیسا بتایا ویسے کر کے بھی دکھایا. اس وقت معلوم ہوا کہ ہاں بھائی یہ اس طرح سے عمل ہوتا ہے. ایسے حضرت نے کئی مرتبہ یہ بات بھی ارشاد فرمائی کہ پہلے حضرت کا پیشہ وکالت کا تھا اور وکالت کے اندر تو روزی کا حلال ہونا مشکل ہے, اس لیے کہ جائز وکالت کی اجرت جائز, ناجائز وکالت کی اجرت ناجائز, اور عام طور پر مقدمات کا پتہ ہی چلتا ہے کہ جائز ہے ناجائز, اس کی اجرت جو ہے وہ مشتبہ ہے. حضرت تھانی رحمۃ اللہ علیہ سے تعلق قائم ہو جانے کے بعد حضرت نے وکالت چھوڑ دی. دیکھو ناجائز طریقہ چھوڑ دیا نہیں چھوڑ دیا گیا, اور پھر اپنے گزارے کے لیے حضرت نے ہومیوپیتھک طریقہ علاج اختیار فرما لیا, پھر اخیر عمر تک اسی سے وابستہ رہے, کامیاب طبیب تھے ماشاء اللہ. اور ڈاکٹری کے علاج معالجے میں تو مریض عورتیں بھی آتی ہیں مرد بھی آتے ہیں, کشن نگر میں حضرت کا مطب تھا تو مریض عورتیں بھی آتی, لیکن حضرت کا عجیب و غریب معمول تھا کہ بس حضرت یوں بس بیٹھے رہتے تھے, برابر میں مریض مرد ہو یا عورت کو ہوتا اور بس حضرت سنتے رہتے حال اور نسخہ تجویز کرتے رہتے, کبھی نظر اٹھا کر کے نام عورت کو دیکھتے نہیں تھے, حالانکہ مریض کو بقیر ضرور دیکھنے کی بھی اجازت ہے, اگر ضرور تو دیکھنے کی, لیکن نظر حضرت کی بس یوں رہتی تھی. اس کے بارے میں فرماتے تھے کہ برسوں میں نے اس کی مشق کی, برسوں یہ مشق کی ہے کہ نظر نیچی رہے, اٹھنے نہ پائے. تو برسا برس کی مشق کرنے کے بعد پھر یہ ملکہ حاصل ہو گیا کہ بھائی نامحرم عورت سے چاہے بے پردہ ہو بات بھی کی جا سکتی ہے, اس کو اس کا حال بھی سنا جا سکتا ہے, اس کا نسخہ بھی لکھا جا سکتا ہے, اس کو دوا بھی دی جا سکتی ہے اور نظر بھی بچائی جا سکتی ہے. کر کے دکھا ڈاکٹروں کے لیے حجت قائم کر دی, وہ ڈاکٹر یہ نہیں کہہ سکتا کہ صاحب میں تو اس کے بغیر علاج کر ہی نہیں سکتا. تو جب وہ علاج کر کے دکھا سکتے ہیں تو جو ڈاکٹر نہیں ہو تو بدل جاؤ والا اپنی نظر کی حفاظت کر سکتے ہیں, دکاندار بھی اپنی نظر کی حفاظت کر سکتا ہے. بس بچنے کی کوشش ہونی چاہیے کہ یہ سمجھے کہ بھائی اس سے بچنا ہے، بچنا ہے تو پھر بچنے کے طریقے خود بخود آ جائیں گے، اور نہ بچنا چاہے تو بس پھر تو بہانے ہی بہانے. تو اس راستے میں اللہ کی رضا حاصل کرنے کے لیے عمل کی بھی ضرورت ہے. یہ تو سارا راستہ ہے ہی عمل کا، عمل ہی عمل ہے اس راستے میں. تو بس اس میں پڑھنا بقدر ضرورت ہے، عمل کرنا پورا پورا ہے. یا اس کے بعد اب عمل کرنا شروع کر، اور پھر عمل کے سلسلے میں تیسری بات اللہ کی رضا حاصل کرنے کے لیے کہ عمل بھی اپنی حد تک پورا اور مکمل کرنے کی پوری کوشش کرے. ناقص اور ناتمام عمل کرنے سے بچے. جیسے ایک نماز پڑھنا تو یہ بھی ہے کہ بس خشوع خضوع کے بغیر ہی نماز پڑھ لے، تو فتویٰ تو یہ ملے گا کہ نماز ہو گئی. لیکن تقویٰ یہ کہا کہ نماز مکمل نہیں ہوئی، لہذا کوشش کرے کہ نماز کو اس کے فرائض واجبات سنن و مستحبات اور مندوبات کے ساتھ خشوع خضوع کے ساتھ ادا کرے. یعنی عمل بھی کرے تو کامل طریقے سے کرنے کا اہتمام کرے، ہر نیک عمل میں اس کا اہتمام کرے. استنجا کرے تو سنت کے مطابق کرے، وضو کرے تو سنت کے مطابق کرے، غسل کرے سنت کے مطابق کرے، نماز پڑھے سنت کے مطابق پڑھے، ذکر کرے تو آداب کے ساتھ ذکر کرے، تلاوت کرے تو اس کے آداب بجا لائے، روزہ رکھے تو روزے کے اندر جو آداب ہیں ان سب کو بجا لائے، جو مکروہات ہیں ان سے پرہیز کرے. تمام عبادات کے اندر یہ چیز، اسی آداب کے معاشرت کے اندر بھی اور معاملات کے اندر بھی، جہاں اس کے اندر فرائض واجبات ہیں آداب اور سنن و مستحبات بھی ہیں، نہ معلوم ہو تو معلوم کرے. غرض کی تیسری بات یہ ہے کہ عمل کے ساتھ ساتھ عمل کو پورا اور مکمل کرنے کی کوشش کرے. اور آداب ایک ظاہر کے بھی ہیں اور ایک باطن کے بھی ہیں. ظاہر کے تو وہی جس کی طرف میں نے اشارہ کیا، اور باطن کے اندر یہ ہے کہ بس اللہ تعالیٰ کی رضا کے لیے کرے، اخلاص سے کرے، دکھاوے سے، ریاکاری سے، ناموری سے، نام و نموس سے پرہیز کرے. اور چوتھا کام یہ کرے کہ کسی اللہ والے کی صحبت اختیار کرے. کسی اللہ والے کی صحبت میں بیٹھے. اب اگر اس کے پاس جانا، اس کے پاس بیٹھنا مشکل ہو اس کے دور ہونے کی وجہ سے، تو خط و کتابت سے مضبوط رابطہ رکھے. اور آج کل تو ٹیلی فون کا بھی ایک ذریعہ ہے، موبائل سے بھی ایک ذریعہ ہے، موبائل سے بھی رابطہ رکھا جا سکتا ہے، ٹیلی فون کا بھی رابطہ رکھا جا سکتا ہے. خط و کتابت تو بہرحال ناگزیر ہے ہی ہے، کیونکہ عادت اللہ یہ ہے کہ اس کے بغیر عام طور پر اللہ تعالیٰ کی رضا حاصل نہیں ہوتی. اہل رضا کی صحبت سے اللہ تعالیٰ کی رضا نصیب ہوتی ہے، اہل تقوی کی صحبت سے تقوی نصیب ہوتی ہے، اہل محبت کی صحبت سے محبت حاصل ہوتی ہے. یہ ایک فطری طریقہ ہے جو اللہ پاک نے وضع فرمایا ہے، اور یہ اللہ تعالیٰ کی عادت ہے کہ وہ اپنے بندوں کے نیک بندوں کی صحبت سے نیکی کی توفیق عطا فرماتے. یا ایھا الذین آمنوا اتقوا اللہ وکونوا مع الصادقین، میں اسی کی تعلیم ہے. یہ تعلیم ہے تو بس اس کو اختیار کرنا چاہیے. اور اس سلسلے میں اپنا تعلق کو مضبوط کرنا چاہیے. اس میں بھی بہت کوتاہی پائی جاتی ہے. حالانکہ عقلی طور پر سب جانتے ہیں سمجھتے ہیں کہ اس کے بغیر اصلاح نہیں ہوگی، اس کے باوجود اس میں غفلت پائی جاتی ہے، کوتاہی پائی جاتی ہے، لاپرواہی پائی جاتی ہے، اس کا جو حق ہے اس کی طرف ادا کرنے کی طرف توجہ نہیں دی جاتی، اسی وجہ سے فائدہ نہیں ہوتا، اسی وجہ سے نفع نہیں ہوتا. بعضوں کی تو اغراض ہی دوسری ہوتی، یعنی غرض یہ ہونی چاہیے کہ بھائی اس کی اللہ والے کے پاس جائے تو ہماری نیت یہ ہوگی اللہ تعالیٰ کی محبت ہمارے دل میں آ جائے اور ہم اس کے پاس بیٹھے اس کی باتیں سنیں، اس پر عمل کر کے ہمیں بھی اللہ تعالیٰ کی رضا حاصل ہو جائے، بھائی یہ نیت ہونی چاہیے. لیکن ان کی غرضیں دوسری ہوتی ہیں، اب ان کو بیان کرنے کا موقع نہیں، پہلے وہ بارہا بیان ہو چکی ہیں الحمدللہ. یہ سب باتیں حکیم محمد تھانوی رحمۃ اللہ علیہ کے ملفوظات و مباحث کے اندر تفصیلا مذکور ہیں. تو اگر ہم اللہ تعالیٰ کی رضا چاہتے ہیں تو ضروری ہے کہ اللہ کے ان بندوں کی صحبت اختیار کریں جن کو اللہ تعالیٰ کی رضا نصیب ہے. اور کسی کو لکھنا نہیں آتا ہے تو پھر وہ زبانی اپنا حال بتائے، اگر کسی کو لکھنا نہیں آتا ہے اس لیے وہ خطوں کی دعوت بھی نہیں کر سکتا، کسی اور سے لکھوا. لکھنے والے دنیا میں بہت ہیں، ان کے ذریعے اپنا حال لکھے اور لکھوا کر کے روانہ کرے اور جو کچھ وہاں سے ہدایت ملے اس پر عمل کرے اور پھر خط لکھے، لکھوائے. اگر خود لکھنا جانتے تو لکھوائے، اور یہ رابطہ مضبوط سے مضبوط رکھے، صحبت میں بیٹھنے کا بھی اور خط و کتابت کا بھی. اور خود بھی نہیں لکھ سکتا، کوئی لکھوانے والا بھی اس کو نہیں ملتا ہے، تو بھائی اب تو ٹیلی فون کے رابطے اللہ نے ایسے آسان کر دیے، موبائل کے رابطے کہ جگہ جگہ آسانی کے ساتھ اس کے ذریعے رابطہ ہو سکتا ہے. اور آخری درجے میں حضرت تھانوی رحمۃ اللہ علیہ نے یہ بھی بیان کیا کہ کسی کی کوئی اللہ والا ملتا ہی نہیں ہے، کیونکہ بعض ممالک بعض علاقے واقعہ ویسے بھی کہ اب دور دور تک وہاں پر کوئی اللہ والا نظر نہیں آتا. تو ایسی جگہ کے لیے حضرت نے فرمایا کہ پھر اللہ والوں کے ملفوظات اور ان کی حکایات اس کا بدل ہے، اللہ والوں کی معتبر اور مستند بزرگوں کی حکایات کی کتابیں اور ان کے ملفوظات اور ان کے مباحث کی کتابیں یا ان کی بیانات کی کیسٹ یا سی ڈیز، یہ الحمدللہ دستیاب ہے. ہمارے بڑے بڑے بزرگوں کی بھی الحمدللہ مل جاتی، ہمارے رحمۃ اللہ علیہ کی سورہ فاتحہ کی تفسیر ملتی، عجیب و غریب تفسیر ہے وہ. بعض مجلس سے بھی حضرت کی ٹیپ شدہ ملتی ہیں، ارے ہر ڈاکٹر اندرے صاحب رحمۃ اللہ علیہ کی تو بہت مجلسیں ملتی ہیں الحمدللہ. اگر کوئی بزرگ نہیں ملتا ہے تو یہ لے لے، ٹیپ ریکارڈر کے ذریعے، کیسٹ کے ذریعے ان کی مجلس سن لیا کرے روزانہ یا ہفتے میں ایک یا دو مرتبہ، یہ اس کا بدل ہے. اصل نہ ملے تو یہ بدل سے، اور اس بدل سے بھی فائدہ ہوتا ہے جیسے کہ اصل سے فائدہ ہوتا ہے، وہ اصل اور بدل کا فرق رہے گا لیکن فائدہ ضرور ہوگا انشاءاللہ. غرض کے اس تعلق کو مضبوط اور قوی کریں، یہ اس کے بغیر عام طور پر اصلاح نہیں ہوتی. عام طور پر اس کے بغیر آدمی کا تقویٰ پیدا نہیں ہوتا. ایک شعر کتاب ہے، کورس تو کورس ہی پڑھاتے، آدمی آدمی بناتے. کورس تو کورس ہی پڑھاتے، یعنی کورس تو کورس ہی آتا ہے آدمی کو، کورس کر لیا تو بس آدمی کتابیں پڑھ کے صاحب کورس ہو گیا، لیکن اس سے آدمی نہیں بنتا. آدمی تو آدمیوں کے پاس بیٹھنے سے بنتا ہے. کورس تو کورس ہی پڑھاتے، آدمی آدمی بناتے. نہ کتابوں سے نہ آوازوں سے، نظر سے پیدا، دین ہوتا ہے بزرگوں کی نظر سے پیدا. اس کا مطلب بھی یہ ہے کہ دین ہے کہ علم دین، علم دین کتابوں سے آتا ہے، دین اہل دین سے آتا ہے، باعملوں کی صحبت سے انسان کے اندر عمل آتا ہے. اس میں اللہ پاک نے عجیب و غریب اثر رکھا، تاثیر رکھی، لیکن جب جائے تو ان کی باتوں پر عمل کرنے کی نیت سے جائے. اور اگر اس لیے جاتا کہ میں تو اپنی بات پہ ہی جما رہا ہوں تو پھر جانے میں فائدہ نہیں ہوگا. وہ اثر ہوگا تو اثر تو ہوگا، لیکن وہ اثر ظاہر ہو جائے، جلدی سے ظاہر ہو جائے گا، زندگی میں تبدیلی نہیں آئے گی. پھر زندگی میں تبدیلی لانی ہے تو بس یہ کہ اپنی ہر بات چھوڑنے کی نیت سے جائے. جو کچھ مجھے بھی جو کچھ بھی چھوڑنا پڑے گا میں چھوڑوں گا، اور جو کچھ وہاں سے معلوم ہوگا اس کو اپناؤں گا، پھر فائدہ ہوتا ہے. پھر تو خالی دور سے دیکھنا بھی کافی ہوتا ہے. اس سے پہلے میں نے ایک مرتبہ کہا تھا، ہمارے حضرت کے خاموش مجلس بھی ہوتی تھی، کبھی تو حضرت کے ذوف کی وجہ سے بس اہل مجلس آتے تھے اور حضرت خاموش بیٹھے یا لیٹے رہتے تھے، اور سب مجلس میں آ کر کے 10 منٹ خاموش بیٹھ کے چلے جاتے تھے. حضرت فرماتے ہیں بھائی اس سے بھی نفع ہوتا ہے. یہ کہ آنے والے کی نیت کے اعتبار ہے، اگر اس کی نیت اللہ تعالیٰ کی رضا حاصل کرنے کی ہے، اللہ تعالیٰ کا تعلق حاصل کرنے کی ہے، تو کسی اللہ والے کے پاس جا کر اس کا بیان سننا کوئی ضروری نہیں ہے، خاموش بیٹھنا بھی کافی ہے. آخری عمر میں حضرت کے کمرے میں فجر کے بعد 10 منٹ کی ایک خاموش مجلس ہوتی تھی، قرب جوار کے خاص خاص احباب اس میں شریک ہوتے تھے، اس کا بڑا نفع ہوتا تھا، آج تک اس کا نفع محسوس ہوتا. یہ بات ہے، ہمارے دل کے اندر طلب ہونی چاہیے، ہمیں اپنی اصلاح کی فکر ہونی چاہیے، اپنی زندگی کو بدلنے کا دائیہ ہمارے اندر ہو اللہ کی رضا کے لیے، تو بس پھر تو تھوڑی سی صحبت بھی کافی ہے، لیکن ضرورت ہے، اس کے اہتمام کی ضرورت ہے، پاس بیٹھنے کی ضرورت ہے. اس میں بہت کمی پائی جاتی ہے آج. اور بھی چند باتیں وہ انشاءاللہ تعالی بعد میں بیان کریں گے. اللہ تعالیٰ اپنے فضل سے، اپنے کرم سے ہم کو اپنی رضا نصیب فرمائے، اپنی محبت نصیب فرمائے، اپنی اطاعت نصیب فرمائے، اپنا تعلق خاص نصیب فرمائے، دوام اطاعت اور کثرت ذکر کی دولت سے مالا مال فرمائے. اللہم لک الحمد لا نحصي ثناء عليك انت كما اثنيت على نفسك. اللهم لك الحمد لا نحصي ثناء عليك انت كما اثنيت على نفسك. اللهم صل على سيدنا ومولانا محمد وعلى ال سيدنا ومولانا محمد وبارك وسلم. ربنا ظلمنا انفسنا وان لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرين. ربنا ظلمنا انفسنا وان لم تغفر لنا لنكونن من الخاسرين. ربنا هب لنا من ازواجنا وذرياتنا قرة اعين واجعلنا للمتقين اماما. ربنا هب لنا من ازواجنا وذرياتنا قرة اعين واجعلنا للمتقين اماما. اللهم وفقنا لما تحب وترضى. اللهم وفقنا لما تحب وترضى. اللهم وفقنا لما تحب وترضى. اللهم إنا على ذكرك وشكرك وحسن عبادتك. اللهم إنا نسألك رضاك والجنة ونعوذ بك من سخطك والنار. اللهم إنا نسألك رضاك والجنة ونعوذ بك من سخطك والنار. يا أرحم الراحمين يا رب العالمين يا حي يا قيوم يا ذا الجلال والإكرام، ہم سب کی مغفرت فرما، بخشش فرما، درجے بلند سے بلند تر فرما، اور جو باتیں یا اللہ سنی اور سنائی گئی ہیں ان پر عمل کی توفیق عطا فرما، یا اللہ ان پر توفیق عمل عطا فرما، ہمارے ظاہر کی بھی اصلاح فرما، باطن کی بھی اصلاح فرما، اپنا صحیح اور سچا تعلق نصیب فرما، یا اللہ خاتمہ کامل و خالص ایمان پر فرما، استقامت فی الدین عطا فرما، استقامت فی الدین عطا فرما، ابدیت کاملہ عطا فرما، ابدیت کاملہ عطا فرما. یا اللہ ہمیں صدق و اخلاص عطا فرما، ور و تقوی عطا فرما، صدق و اخلاص کے ساتھ اپنے نیک و مقبول بندوں کی صحبت میں بیٹھنا نصیب فرما. یا اللہ ان کے طفیل ہمارے ظاہر کی بھی اصلاح فرما، باطن کی بھی اصلاح فرما، دنیا اور آخرت کی ہر خیر عطا فرما، اور ہر شر سے اپنی پناہ عطا فرما. صلى الله تعالى على خير خلقه سيدنا مولانا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.